تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
فرشتے ان نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان دماءکم واعراضکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. الا لا ترجعوا بعدی کفارا یغلب بعضکم رقاب بعض. یعنی خوب غور سے سن لو کہ تمہارے خون، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی تمہارے شہر یعنی مکے میں حرمت. دیکھو میرے بات، کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی 3 چیزوں کو دوسروں پر حرام قرار دیا ہے، ایک اس کی جان، دوسرے اس کی عزت و آبرو، اور تیسرے چیز یعنی اس کا مال. ان میں بھی جان کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور قرآن و حدیث میں نہ کسی مسلمان کی جان لینے کو گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ آخرت میں اس کی وہ سزا رکھی ہے جو تقریباً کافروں کے لیے مخصوص ہے. پھر اس کو اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں فرمائے گا، ایک اللہ کے ساتھ شرک اور دوسرا کسی مسلمان کو ناحق قصدن قتل کر دینا. دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس دنیا میں اس کے بندے اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک وہ اس کی عبادت کرتے رہیں اور کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس دنیا میں بھی عذاب الہی نازل ہونے کا اندیشہ ہے، خواہ یہ کوئی آسمانی عذاب ہو یا آپس کی خانہ جنگی یا موت اور وباؤں کی کثرت یا قحط اور اشیاء ضرورت کی نایابی. سچ ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور اس سے لڑنا تو گویا کفر ہے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالنا سنگین جرم تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص اس قتل کا سبب بنا ہے تو وہ بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. چنانچہ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے خون ناحق میں ایک کلمہ کہہ کر بھی شریک ہو گیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس لکھا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص بھی رحمت خداوندی سے اس روز محروم کر دیا جائے گا جس روز اس کی رحمت کے سوا کہیں اور ٹھکانہ نہ ہوگا، نہ نجات ملے گی بلکہ اس پر مزید رسوائی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر شخص پڑھ سکے گا کہ یہ محروم اور مایوس ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون مسلم کو تمام دنیا و مافیہ سے زیادہ عظمت و وقت عطا فرمائی ہے. اسلام نے اس مسئلے کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ ان تمام ذرائع پر بھی پابندی لگا کر حرام کر دیا جو اس سنگین جرم تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ بغض و حسد، کینہ، عداوت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور نفرت و غصے کو حرام کر دیا، بلکہ کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کو بھی گوارا نہیں کیا. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو ہم پر یعنی مسلمانوں پر ہاتھ اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث میں یہ بات بہت زیادہ اہم تھی جس کی تفصیل آپ نے سنی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرا وذلک الدہر کلہ رواہ مسلم. صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان پر کسی فرض نماز کا وقت آیا اور اس نے اس کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور پھر پورے خشوع اور خضوع اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کیا تو وہ نماز اس کے پہلے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو، اور ہمیشہ یوں ہی ہوتا رہے گا. گویا نماز سے گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ نیکی اور عبادت انسان کے گناہوں کو دھونے اور مٹانے کا ذریعہ ہے. گناہ ایک ظلمت و تاریکی ہے اور نیکی اور عبادت روشنی اور نور ہے. معصیت ایک زہر ہے اور توبہ و استغفار اس کا تریاق. قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حتی الامکان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. اس کی ایمانی غیرت اسے اس قسم کے منکرات میں مبتلا ہونے سے روکتی ہے، اور اگر کبھی اتفاقاً اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ و استغفار کے ذریعے اسے صاف کر لیتا ہے، اپنے ذمے اسے باقی نہیں چھوڑتا. جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، حرام خوری، بدکاری وغیرہ جیسے افعال سب گناہ کبیرہ ہیں جو سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. البتہ صغیرہ اور معمولی گناہ جو انسان سے شب و روز بکثرت صادر ہوتے رہتے ہیں، اور آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں اور زبان سبھی اس میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے گناہوں کی تطہیر و صفائی کے لیے اللہ تعالی نے یہ خصوصی فضل فرمایا کہ مومن کی ہر نیکی اور عبادت کو اس کا کفارہ بنا دیا. مومن اگر نماز کے لیے وضو بھی کرتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ دھلتے اور صاف ہوتے ہیں. یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارے سیئات بن جاتی ہے. اصل حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانت کفارۃ لما قبلہ من الذنوب سے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. نماز ایک ایسی عظیم الشان و مقدس عبادت ہے جس میں بندہ براہ راست اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہم کلام ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت اس کا بدن اور لباس ظاہری و باطنی ہر قسم کی نجاست و کثافت سے پاک ہو. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے نہ تو اللہ کے یہاں کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات طیب اور پاک ہے، اس لیے وہ صرف حلال اور طیب چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے. حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا بڑی گستاخی اور خطرناک بات ہے. اسی طرح دیدہ و دانستہ بلا وضو نماز پڑھ لینا سخت گناہ ہے اور موجب عذاب ہے ایسی باتوں سے. بعض مرتبہ انسان دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی شان میں گستاخی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن حکیم میں جس طرح نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا اسی طرح وضو کو بھی لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. قید خانے کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے. کھانے کو دیا گیا جو کچھ دیا گیا کھا لیا، پینے کو جو دیا گیا پی لیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا گیا بیٹھ گیا، جہاں کھڑے ہونے کو کہا گیا کھڑا ہو گیا. الغرض قید خانے میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چار و ناچار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانے کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواہش مند اور متمنی رہتا ہے. اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہ ہوگی، ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی. لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی. قرآن مجید میں فرمایا ہے فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذذ العین وانتم فیہا خالدون. جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارے دل چاہیں اور جس کے نظارے سے تمہاری آنکھوں کو لذت و سرور حاصل ہو، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. سورہ کہف میں فرمایا کہ جنتی جنت سے کہیں اور منتقل ہونا نہ چاہیں گے. بہرحال اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص سبق دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حکم قانون کی پابندی کی قید خانے والی زندگی کی طرح گزاریں اور دنیا سے جی نہ لگائیں، اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا اور اس سے اپنا دل لگانا اور اس کی عائش کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنانا کافرانہ طریقہ ہے. یہ حدیث گویا اس امر کی تنبیہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ آخرت والی زندگی گزارے، دنیا والی زندگی سے اجتناب کرے. اگر اس کے دل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ وہ ہے جو قید خانے کے ساتھ قیدی کا ہوتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں پورا مومن ہے، کیونکہ وہ اپنی محنتیں اور صلاحیتیں اور کوششیں اور اپنی مرضیات اللہ کے تابع کر دیتا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، سوتا جاگتا اور ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اگر اس نے اس دنیا سے اپنا دل ایسا لگا لیا ہے کہ اس کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لیا ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ طرز عمل مومن کا طرز عمل نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا. بس جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم و ناگزیر ہے، تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کرو. حدیث میں جہاں دنیا کا ذکر آتا ہے، دنیا سے مراد نافرمانی والی زندگی ہوتی ہے. جو نافرمانی والی زندگی گزارے گا وہ دنیا ہے، اور جو فرما برداری کی زندگی گزارے گا وہ آخرت والی زندگی ہے. جو شخص دنیا کو اپنا محبوب مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر و سعی دنیا ہی کے واسطے ہوگی، خود غرضی ہوگی، آپا ڈھاپی ہوگی اور ناجائز کمائی ہوگی، یہ سب دنیا ہے، اور وہ آخرت کو بالکل پسے پش ڈال دے گا، اس کے لیے بہت کم جد و جہد کرے گا، جس کا نتیجہ بہرحال آخرت کا خسارہ ہوگا. لیکن جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا، اس کی اصلی سعی و کوشش آخرت کے لیے ہوگی، اور وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جد و جہد نہیں کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمیٹ سکے گا. صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت و چاہت کے لیے آخرت کو منتخب کرے، حق تعالی شانہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا اللہ سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اور سوائے عالم اور متعلم کے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا سے مراد وہ زندگی ہے جو خدا کے ذکر سے غافل کر دے. نافرمانی کی زندگی دنیا اور فرما برداری کی زندگی آخرت والی زندگی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل کرنے والی یہ دنیا، جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے یہ ایسی ذلیل اور کمتر ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. ظاہر ہے کہ نافرمانی والی زندگی جو ہے دنیا میں بھی انسان اس سے ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں معتوب اور ملعون بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں خسارہ اٹھائے گا. اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے اور دین سے کوئی تعلق ہو. مومن دنیا میں ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کے لیے آیا ہے. اس کی ساری زندگی اللہ والی زندگی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہی زندگی جو دنیا کی زندگی ہے رحمت اور آخرت والی زندگی بن جاتی ہے. جو چیزیں اور جو اعمال و اشغال اللہ اور دین سے بے تعلق ہیں وہ دراصل دنیا ہیں، انہی کا نام دنیا ہے. یہ سب اللہ تعالی کی رحمت سے دور اور محروم کرنے والی چیزیں ہیں. بس وہ زندگی رحمت کی مستحق ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے ہو، اللہ کی طاعت کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو اللہ کی فرما برداری و طاعت دو طرح سے ممکن ہے. اللہ کے حقوق کی ادائیگی یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور اسلام کے دیگر احکام پر عمل کرنا، اور بندوں کے حق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. ان دونوں اعمال کے ذریعے سے آخرت والی زندگی بنتی ہے، اور ان دونوں اعمال کے ترک سے دنیا والی زندگی مرتب ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا، حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا، اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. صاحب الدنیا سے مراد وہی شخص ہے جو دنیا کو مقصود اور مطلوب بنا کر اس میں لگے. ایسا آدمی گناہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر بندے کا حال یہ ہو کہ مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا اور آخرت ہو، دنیا کی مشغولی کو بھی وہ اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے، تو وہ شخص دنیا دار نہ ہوگا، اور نہ دنیا میں بظاہر پوری مشغولی کے باوجود وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہ سکے گا. بہرحال گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کے فوراً بعد اللہ کے سامنے جھک جانا اور تائب ہو جانا اور اللہ کی طاعت و فرما برداری میں لگ جانا جو ہے، یہی نیکی کی زندگی ہے اور یہی مومن کی شان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا ہے، اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص خاص اخلاق حسنہ اختیار کر لیں، یا اسی طرح بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. قسم اول کے سے متعلق اخلاقی اصول جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی. ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازماً بہت اچھے ہوں گے، اور اعلی حاضر جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا. یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بلکہ کسی عمل کا حتیٰ کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہر عمل اور ہر نیکی کے لیے ایمان بمنزل روح اور جان کے ہے. اس لیے اگر کسی شخصیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر اخلاق نظر آئیں تو وہ حقیقی اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کی ایک صورت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں، اس لیے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں. حضرت ابو الدرداء روایت فرماتے ہیں، ان اثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامه خلق حسن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے، عن رجل من مزینۃ قال قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الانسان قال الخلق الحسن. مزینہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اچھے اخلاق. امام بغوی نے شرع السنہ میں اس حدیث کو اسامہ ابن شریک صحابی سے بھی روایت کیا ہے. بہرحال ان حدیثوں سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ اخلاق حسنہ کا درجہ ایمان یا ارکان سے بھی بڑا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی اخلاق کا ذکر ہے اور کہیں اس کو عبادت سے افضل قرار دیا ہے اور کہیں ارکان اسلام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ان ارشادات کے مخاطب تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے یہ واضح کیا گیا کہ دین کے شعبوں میں سب سے بڑا درجہ ایمان اور توحید کا ہے، اور اس کے بعد ارکان کا مقام ہے. پھر ان کے بعد دینی زندگی کے جو مختلف اجزاء رہتے ہیں ان میں مختلف جہاز سے بعض کو بعض پر فوقیت اور امتیاز حاصل ہے. سب سے پہلا درجہ توحید کا ہے، ایمان کا ہے، اور اس کے بعد درجہ ہے فرائض کا. فرائض کی ادائیگی کے بعد اخلاق اور دوسری چیزیں درجہ کمال کو حاصل ہوتی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، توحید اور ایمان نہ ہو اور ارکان پر عمل نہ ہو، عبادات نہ ہو اور اس کے بعد اخلاق ہوں، تو اس اخلاق کا اللہ کے ہاں کوئی درجہ و مرتبہ نہیں اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ ارشاد فرماتے تھے کہ صاحب ایمان بندہ اچھے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں. یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد نفل کا درجہ ہے, تو جو شخص رات اور رات نفل پڑھتا رہے, دن میں روزے رکھتا رہے لیکن اخلاق سے کورا ہو تو اس کی عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. لیکن اگر کوئی شخص راتوں کو نفل نہ پڑھے اور دنوں کو نفلی روزے نہ رکھے لیکن اخلاق اس کے بہتر ہوں اور ساتھ ہی وہ فرائض اور واجبات کی بھی ادائیگی کرتا ہو اور توحید اور ایمان میں بھی پختہ ہو, تو اس کے راتوں کی عبادت سے افضل یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے, اللہ کے ہاں اس کے یہ اخلاق عبادت کے درجے میں قابل قبول ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند اور محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. گویا آپ کے سوال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سب سے اہم فرض کی نشاندہی فرمائی گئی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد اس کا حکم دیا ہے. اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اگر وہ مالی خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی مالی خدمت کریں, اور اگر وہ بدنی خدمت کے محتاج ہیں تو بدنی خدمت کریں, والدین کا حکم بجا لائیں. ہاں اگر وہ کسی ناجائز کام کا حکم دیں تو پھر ناجائز کام میں ان کی بات نہ مانیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کا ادب و احترام کریں, ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں اور ملاقات کے وقت ان کو سلام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل و قدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب گھر سے باہر جاتے تو پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدہ جواب دیتی پیارے بیٹے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے. والدہ فرماتی اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنی رحمت فرمائے جیسے تم نے بڑے ہو کر میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, اور جب گھر واپس آتے تو پھر اسی طرح کرتے. یہی صحابی ہیں جنہوں نے والدین کے آداب سکھاتے ہوئے ایک شخص سے کہا اپنے والد کا نام لے کر مت پکارو اور اس کے آگے مت چلو اور اس سے پہلے مجلس میں مت بیٹھو. ادب المفرد میں یہ حدیث ہے. والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق باقی رہتے ہیں. اولاد پر ان کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کریں, ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں, ان کے دوستوں کا اکرام کریں اور ان کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعرابی کو دیکھا, آپ نے اسے سلام کیا, پھر اسے ایک سواری پیش کی اور اپنا عمامہ اتار کر اسے دے دیا. آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا حضرت یہ لوگ تو معمولی چیز پر بھی خوش ہو جاتے ہیں, آپ نے اتنا کچھ دے دیا. فرمانے لگے ان صاحب کے والد میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ سب سے اچھی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کی دوستی اور تعلق کا خیال رکھے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہو اسے چاہیے کہ وہ خدمت کرتا رہے اور یہ نہ سمجھے کہ اس نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی والدہ کو پیٹ پر اٹھائے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی والدہ کا ایک فرما بردار اونٹ ہوں اور دوسرے اونٹ تو تھک جاتے ہیں لیکن میں تھکتا نہیں ہوں. پھر کہنے لگا اے ابن عمر کیا میں نے اپنی ماں کو اس کا بدلہ دے دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں, تو اس کے ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکا جو وہ وضع حمل سے پہلے تکلیف کے وقت لیتی تھی. والدین کے ساتھ حسن سلوک اگر افضل اعمال میں سے ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد دوسرے نمبر پر اس کو ذکر فرمایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
گفتو اے موسیٰ عذاب گزشتم من کنو در خون دل لاشتم.
آدمی خطا پر نادم ہو تو پاک ہو کر پاک ہستیوں سے جا ملتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادت و ریاضت اور ذکر و تسبیح اس شبان کی سی ہے جو اللہ کو اپنا جیسا تصور کرتا تھا. تیرا ذکر و تسبیح کرنا تیرے اعتبار سے ذکر و تسبیح ہے. اللہ کی ذات کی ہر طرح کی تشبیہ و تمثیل و تصور سے ورا الورا ہے. تیرا ذکر تشبیہ اور مثال سے آلودہ ہے اور اس کی ذات لیسا کمثلہ شے ہے, یعنی اس کے کوئی مثال نہیں, وہ بے مثال اور بے ہمتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اے برطرز خیال و قیاس و گمان و بہم وز ہر چی گفتگو.